الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغبي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين سورۃ القصص کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی دور کے جو حالات ہیں بالکل ان کی پیدائش کے بعد سے اس میں سے کچھ کا ہم نے مطالعہ کیا تھا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر ہوا اور ایک شخص کا قتل ان کے ہاتھوں ہو گیا تھا جس کا تذکرہ پچھلی مرتبہ ہمارے سامنے آیا یہ ذکر بھی آ گیا کہ وہ ایک گھوسئی تھا موسیٰ علیہ السلام کا مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ اس سے یہ کچھ ہو جائے گا اور اس شخص کی ہلاکت ہو گئی اس ایک گھوسے کے نتیجے میں لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا بس تو مجھے بخش دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں بخش دیا بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے ابھی ظہور نبوت نہیں ہوا ہے ابھی آغاز وحی کا معاملہ نہیں ہوا یہ اس سے پہلے کا معاملہ ہے اور رب العالمین نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی معافی کا اعلان فرما دیا اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ واقعہ پڑھ کر آپ آگے چلیں گے انشاءاللہ باقی جن لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی ہو اور نہیں مناتے اور وہ پھر بد کلامی کرتے ہیں اور معاذ اللہ پیغمبروں کے ان اعمال کے حوالے سے بحثیں کھولتے اور کرتے اور چھیڑتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں یہ 20واں پارہ ہے سورۃ القصص کی 18ویں آیت سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں جو پچھلا واقعہ مکمل ہوا اسی کے تسلسل میں اگلا ایک اور واقعہ فرمایا کہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا بس صبح میں شہر میں صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے کس بات کا ڈر تھا کہ نہ جانے کیا معاملہ ہوگا یترقب انتظار کر رہے تھے فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ تو دیکھا کہ اچانک وہ جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر فریاد کر رہے وہ جو بنی اسرائیل کی قوم سے تھا جس نے فریاد کی تھی اس قبطی یعنی مصری کے خلاف کل وہ دوبارہ آج فریاد کر رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بڑا ہی گمراہ آدمی ہے کھلا گمراہ آدمی ہے تیرا روز روز کا یہی معاملہ ہے کل کسی سے لڑ رہا تھا آج کسی سے لڑ رہا ہے کل بھی تو نے مجھ سے مدد مانگی آج بھی تو مجھ سے مدد مانگ رہا ہے مسئلہ کیا ہے تیرا روز روز جھگڑنا ہی تیرا معاملہ رہتا ہے وہ لگتا ہے کہ کچھ ہماری طرح کے لوگوں کے معاملات ہیں وہاں پر بھی گھر میں جھگڑا دکان پہ جھگڑا محلے میں جھگڑا معاف کیجئے گا مسجدوں میں جھگڑا اسکولوں میں جھگڑا کالجوں میں جھگڑا بڑوں سے جھگڑا چھوٹوں سے جھگڑا سیاستدانوں کے جھگڑے ملکوں کے جھگڑے حکمرانوں کے جھگڑے یہی تو دیکھ رہے ہیں نا آج کل ہم اللہ ہمیں معاف رکھے تو اس بات پر موسیٰ علیہ السلام کو بھی پریشانی کہ روز روز جھگڑا لگا رکھا ہے تم نے بڑے تم گمراہ آدمی ہو اب کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام سے فریاد یہ کی کہ آج ایک اور میرے پیچھے پڑ گیا ہے تو اب آپ میری مدد کیجیے بہرحال موسیٰ علیہ السلام مدد کو آگے بڑھے ہیں موسیٰ علیہ السلام مدد کو آگے بڑھے ہیں ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلما ان اراد ان یبطش بالذی ہو عدو لہما پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس پر ہاتھ بڑھائیں جو ان دونوں کا دشمن تھا یعنی آج بھی کوئی ایسا ہے جو وہ مصری قوم سے ہے قبطیوں میں سے ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے فرد کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے اس کا ساتھ دینے کا ارادہ کرتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اب گڑبڑ کیا ہو گئی قال یا موسیٰ یہ کہنے لگا اے موسیٰ اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر ڈالو جیسے تم نے کل کسی ایک شخص کو قتل کیا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ناراضگی کا اظہار تو کیا اس پر مگر ہاتھ بڑھایا کس کی طرف وہ جو قبطی تھا مصری تھا یہ سمجھا کہ میرے کو بار ڈالیں گے اب وہ ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ پکار اٹھا کہ کل جیسے تم نے کسی کو قتل کر ڈالا تھا آج مجھے قتل کر ڈالو گے. یہ ہے نادان دوست. یہ نادان دوست کیا ہے؟ کل کی ایک بات جس پہ پردہ پڑا ہوا تھا وہ اس نے کھول کر بیان کر دی. تو کہنے لگا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ مجھ سے مجھے قتل کر ڈالو جیسے کہ تم نے کل قتل کیا تھا ایک شخص کو. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض. تم تو چاہتے ہو کہ زمین میں زبردستی کرتے پھرو, جبر کرتے پھرو. اب یہ ہے احسان فراموش انسان. یہ تصویریں جو قرآن پیش کر رہا ہوتا ہے یہ قصے کہانیاں نہیں. یہ معاملہ ہر دور میں آپ کو مجھے ملے گا. اسی لیے بڑے کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال بھول جا اس کے بعد. یہ توقع بندوں سے نہ رکھو کہ وہ تمہاری نیکی کر تمہیں کچھ صلاح دیں گے, بلکہ فرمایا کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو. وہ یہ بات ہے. وہ احسان فراموشی پر نہ اتر آئے تمہیں نقصان نہ پہنچا دے. یہ اس نے کیا کہ موسیٰ تم تو چاہتے ہو کہ زمین میں جبر کرنے والے بن جاؤ. وما تريد ان تكون من المصلحين. اور تم یہ نہیں چاہتے کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. تو یہ ہے جو معاملہ جو پردے میں تھا وہ کھل گیا. اور یہ شخص یہ احسان فراموشی پر اتر آیا, یہ نادان دوست ہونے کا اسے ثبوت پیش کر ڈالا. یہ تصویریں ہمارے معاشرے بھی میں نظر آئیں گی. برسوں کسی کو پال پوس کے بڑا کرو, اپنی اولاد ہوتی ہے پھر وہ سینہ تان کے بات کرنا شروع کر دیتی. کل کسی کے ساتھ تم نے محنت مدد کی تھی, اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا, آج پلٹ کر وہ آنکھیں دکھانا شروع کر دے. استغفر اللہ. تو یہ جو ہے وہ راز نہ رہا. اب بہرحال موسیٰ علیہ السلام یہ تھوڑی کر سکتے تھے کہ اس والے کو بھی مار ڈالتے, وہ معاذ اللہ نہیں, اس کو جانے دیا گیا ہوگا. اب یہ خبر پھیلنا شروع ہو گئی کیا کہ یہ موسیٰ ہیں جن کے ہاتھوں کل ایک شخص مارا گیا تھا. اب یہ خبر عام ہو رہی ہے. چنانچہ ایک اور ہمدرد تھا موسیٰ علیہ السلام کا, اس تک یہ بات پہنچی ہے تو وہ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑا دوڑا آیا اور جو اوپر فیصلہ ہونے لگا ہے دربار فرعون میں کہیں یا کسی بڑے کی جگہ بڑے کے پاس, وہ بتا رہا ہے آ کر کہ آپ کے خلاف تو کوئی سازش یا کاروائی ہونے والی ہے. آگے شاد ہوا کہ شہر کے دور کے کنارے سے شخص دوڑتا ہوا آیا, کہنے لگا کہ یا موسیٰ اے موسیٰ ان الملائکۃ تأمرون بک, بے شک سردار تو آپ کے بارے میں مشورے کر رہے ہیں. لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین. وہ چاہتے کہ آپ کو قتل کر ڈالیں, بس آپ چلے جائیے, بے شک میں آپ کے خیر خواہ لوگوں میں سے ہوں. یہ اللہ کی مشیت کا معاملہ. ابھی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا کہ یہ بات کس کس کو پتا ہے, کس کس کو نہیں پتا, کون میرے خلاف سازش کرے گا, کون میرے ساتھ ہمدردی کرے گا. اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی بھیج دے, یہی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی مدد وہاں سے بھی فرماتا اور فرمانے پر قادر ہے جہاں سے بندے کو گمان نہ ہو. مثلا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے سورۃ تغابن میں, معاف کیجئے گا, سورۃ طلاق میں 28 سے پارے میں فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے, اللہ سے ڈرے, اللہ اس کے لیے مخرج, مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا. مگر معاملہ یہ کہ اللہ کے اس کلام پر ہمارا یقین ہے کہ نہیں, تو اللہ کہاں کہاں سے مدد فرمائے بندے کو اندازہ بھی نہیں. اس شخص کو موسیٰ علیہ السلام جانتے بھی نہیں ہیں. بھئی کیسے اس کے دل میں ہمدردی آئی؟ اللہ نے ڈالی ہوگی. کیسے اس کو پتا چلا؟ اللہ نے اطلاع پہنچا دی ہوگی. کیسے یہ دوڑتا ہوا آیا؟ ان کی ہمدردی میں آ گیا. اللہ نے ایک بندے کو مقرر کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو جا کر یہ بات بتانے کے لیے. اس نے آ کر کہا کہ یہ دیکھیے سردار تو آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں, بس آپ نکل جائیے یہاں سے, اس علاقے سے, بے شک میں تو آپ کے لیے خیر خواہی کرنے والوں میں سے ہوں. فخرج منها خائفا يترقب, بس وہاں سے کچھ خوف کرتے ہوئے نکلے, انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے. قال ربی نجنی من القوم الظالمین, عرض کی کہ اے میرے رب مجھے ظالمین یہ قوم سے نجات عطا فرما. یہ ہے اصل میں توکل کا معاملہ کہ مشکلات کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں, خوف کتنا بڑھ ہی کیوں نہ جائے, مؤمن اپنا معاملہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے, اللہ کے سامنے روتا ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑا ہے. تو فرمانے عرض کرنے لگی رب نجنی من القوم الظالمین, اے میرے رب مجھے ظالمین کی قوم سے نجات عطا فرما. اس کے بعد سورۃ القصص کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ جب انہوں نے مدین کا رخ کیا تو عرض کرنے لگے عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل, امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. مدین کے علاقے کی طرف جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر, اور عرض فرما رہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. وہی بات ہے, اپنی سی کوشش ضرور کرنی چاہیے بندے کو, اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے مگر نگاہ مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے، نتائج کی توقع اللہ سے ہونی چاہیے، اپنی محنت میں تاثیر کا یقین وہ اللہ کی طرف توجہ کر کے ہونا چاہیے کہ وہ چاہے گا تو میری اس کوشش میں، میری اس محنت میں تاثیر پیدا کر دے گا۔ بچے بہت سارے بیٹھے ہوئے، ان کے بھی ایگزامس ہوتے ہیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے بڑی محنت کی ہم نے، رات کو رات لگا دی، بجلی بھی نہیں تھی اور پھر بھی ہم نے پڑھائی کی، یہ کیا وہ کیا، رزلٹ اچھا نہیں آیا۔ یہ ایک الگ بحث ہے، وہ تیاری کی تھی، وہ صحیح تیاری کی تھی کہ نہیں کی تھی، لیکن بہرحال بعض اوقات ہوتا ہے۔ اور وہ دوسرا میرا دوست ہے، وہ تو رات کو سو رہا تھا، صبح اس کو اٹھ کے اسے ریوائز کیا ہے، اس کے نمبر مجھ سے زیادہ آ گئے۔ بیسیں اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں، مگر بچوں کو بھی یہ سمجھائیے بیٹا کہ تیرے مقدر میں یہ لکھا تھا۔ صحیح، صبح ہر کوئی کرتا ہے، صبح اپنے گھر سے ہر کوئی نکلتا ہے، ایک نکلتا 8 بجے، دوسرا بھی نکلتا 8 بجے، وہ دوسرا آتا ہے رات کو 7 بجے، یہ آتا ہے دوپہر کو 3 بجے، اور یہ کما کر آتا ہے 50,000 روپے، وہ مہینہ کماتا ہے 30,000 روپے۔ اللہ کی شان، یہ تقسیم اللہ کی تقسیم۔ سارے اگر 50,000 کمانے لگ جائیں گے، 1,00,000 کمانے لگ جائیں گے، تو مجھے بتائیے کہ زکات لے گا کون پھر؟ ہاں، آپ کے میرے محلے میں جھاڑو کون دے گا پھر؟ بھائی بتائیے، آپ کے میرے گھر میں کام کون کرے گا؟ آ کے پلمبرنگ کا کام، اس کا کام، اس کا کام۔ تو اللہ کی تقسیم، اللہ کا نظام ہے، وہ جو چاہے تاثیر پیدا کر دے، وہ اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق تاثیر پیدا کرتا ہے کسی عمل میں۔ تو یہاں بھی بات کیا ہے، نکل تو رہا ہوں میں مدین کی طرف، لیکن ممکن ہے، امید ہے میرا رب مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما دے گا۔ اب کیا ہوا، مدین کے علاقے میں پہنچے، یہ علاقہ مشہور ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے، اور کئی مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ شعیب علیہ السلام کا دور ہے، تاہم بعض مفسرین کا فرمانا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کا دور نہیں ہے، یہ بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم۔ تاریخی اعتبار سے یہ علمی اختلاف علماء کے درمیان میں ہوتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر یہ شعیب علیہ السلام کا دور ہوتا تو ابھی جو آگے واقعہ آئے گا، جن بزرگ، یہ ایک بزرگ تھے، ان کی بیٹیاں وہ کنویں پہ کھڑی نے پانی لینے کے لیے، اگر شعیب علیہ السلام کا دور ہوتا تو پیغمبر کے ساتھی کبھی گوارا کرتے کہ ان کی بیٹیاں گھر سے باہر نکلے پانی لینے کے لیے؟ پھر شعیب علیہ السلام کا اگر دور ہوتا تو ان کے واقعے میں تو ہر مرتبہ ہم کون سی برائی کا ذکر پڑھتے ہیں، ناپ تول کی کمی کی برائی کا ذکر، وہ یہاں پر نہیں آتا۔ واللہ اعلم، یہ علمی اختلاف ہو سکتا ہے۔ تاہم مدین کا علاقہ بہرحال وہ ہے جہاں شعیب علیہ السلام تھے، اس علاقے میں تشریف لے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ارشاد ہوا کہ جب وہ مدین کے علاقے میں کنویں کے پاس آئے، وجد علی امتا من الناس یسقون، تو انہوں نے لوگوں کے گروہ کو دیکھا پانی پلاتے ہوئے۔ مراد یہ کہ وہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے اپنے جانوروں کے لیے پانی لینے کے لیے، نکالنے کے لیے اس کنویں سے۔ آگے ارشاد ہوا کہ اور انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو ان لوگوں سے ہٹ کر اپنے جانوروں یا بکریوں کو روکے کھڑی ہیں، یعنی وہ انتظار کر رہی ہے کہ مرد پہلے کام کر لیں پھر ہم یہ کام کریں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان عورتوں نے مردوں کے ساتھ مکس ہونا گوارا نہیں کیا، مردوں کے ساتھ ہی کھڑا ہونا گوارا نہیں کیا۔ ہاں دیر ہو جائے ہو جائے، مگر یہ انتظار کیا کہ مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو، ان کے مکس ہونے کا معاملہ نہ ہو جائے۔ کہاں قرآن کے یہ اشارے اور کہاں آج ہماری یہ تہذیب، مرد و عورت کو بالکل برابر کر دیا، عورت کو مرد بنانے پہ تلے ہوئے تو مرد عورت بننے لگ گئے، عورت کو مرد بنانے پہ تلے ہوئے تو مرد عورت بننا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، بلکہ حدیث میں یوں ہے کہ لعنت فرمائی، لعنت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل و صورت اختیار کریں، اور لعنت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر جو مردوں کی، اور ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل و صورت اختیار کر رہے ہیں۔ آج کیا حالت ہے، لڑکے وہ پونیاں بنا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، لڑکے اپنے ناخن بڑھا کر نیل پالش لگا رہے ہوتے ہیں، فیشیل کرا رہے ہوتے ہیں، تھریڈنگ کرا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بھائی عورتوں کے کرنے کے کام ہے، مرد بن تو، اللہ نے تجھے سخت کاموں کے لیے، مشقت والے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے۔ لپسٹک لگوا رہے ہوتے ہیں جا کے حجام کی دکان پر بیٹھ کے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بندے پہنے ہوئے کانوں کے اندر، ناک کے اندر بھی پہنیں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے، چوڑیاں ہی پہن لی ہوں گی پھر لوگوں نے، اور چوڑیاں پہنیں گے اور کیا کریں گے۔ تو مرد کی مردانگی ختم ہو رہی ہے، وہ عورت کی طرح کمزور بنتا چلا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور عورتوں کو کیا کر دیا، ان کو پینٹ بنا دی، جرسی پہنا دی، ان کے بال کاٹ دیے، ان کو سینہ تان کر چلنا کھڑا ہونا سکھا دیا، تب بھی عورت عورت ہی رہے گی بھائی، وہ مرد نہیں بن سکتی۔
یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ. بہرحال وہاں پر کیا ہوا معاملہ، وہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ دو عورتوں کو پایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ انتظار میں ہیں، اپنے جانوروں کو رو کے کھڑی ہیں، انتظار کر رہی ہیں کہ مرد نکل جائے پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات دیکھی تو ان سے رہا نہ گیا، کبھی تمہارا کیا معاملہ ہے، یہ عورت ذات بھاگ کیوں کھڑی آ کر، اور کیوں اس کو یہ رکنا پڑ رہا ہے، انتظار کرنا پڑ رہا ہے. قالتا لا نسقی حتا یصدر رعاء وابونا شیخ کبیر، ہم پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چروائے اپنے جانوروں کو پلا نہ لیں، اور ہمارے ابا جان بوڑھے آدمی ہیں، یہ مجبوری ہے ہماری، ورنہ عورتوں کا خواہ مخواہ گھروں سے باہر نکلنا کوئی ہمارے دین کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا. ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ضرورت ہو تو کیسے نکلیں وہ بھی ابھی ذکر آگے آ رہا ہے. ابا کیونکہ بوڑھے ہیں نا، اس لیے ہم نے نکلنا پسند کیا یا مجبوراً آنا گوارا کیا، ورنہ ہمیں گوارا نہ ہوتا، لیکن کیونکہ ابا بوڑھے ہو گئے یہ مجبوری آ گئی، اس لیے ہمیں اپنے گھر سے نکلنا پڑا. فسقا لہما، پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلایا، کہا نہیں میں گوارا نہیں ہو سکتا، یہ تم الگ کھڑی رہو، میں تمہارے جانوروں کے لیے پانی نکال کر انہیں پلاتا ہوں. یہ انہوں نے پلا دیا. اچھا، اس کا مشاہدہ کیا ان خواتین نے، طاقت کا بھی مشاہدہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی، توجہ کیجئے گا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت کا بھی مشاہدہ کیا. آج پاکستان میں بھی مسئلہ چل رہا ہے نا صادق اور امین کا، آرٹیکل 62 اور 63 کا، ابھی تھوڑی سی بات امانت پر کر لیں گے، باقی آپ خود فیصلہ کر لیجئے کتنی صداقت کی باتیں آ رہی ہیں اور کتنی امانت کی باتیں آ رہی ہیں، باقی فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. لیکن ادھر ان خواتین نے مشاہدہ کیا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا بھی، مفسرین نے تفصیل بیان کی اس کی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امانت کا بھی، اس کو ذہن میں رکھیے گا. فسقا لہما، پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی پلایا ان کے جانوروں کو، بکریوں کو. ثم تولا الی الظل، پھر سائے کی طرف تشریف لائے. فقالا، بس انہوں نے عرض کی، بڑی قیمتی دعا، بڑی پیاری دعا، کوئی کوارا ہے اس کے لیے بھی بہت قیمتی ہے، صحیح ہے بھائی، کوئی اگر کوارا ہے اس کے لیے بھی بہت پیاری دعا ہے، کسی کے پاس ابھی ٹھکانا نہیں ہے رہنے کو اس کے لیے بھی بہت اچھی دعا ہے، کسی کے پاس ملازمت کا مسئلہ ہے اس کے لیے بھی بہت اچھی دعا ہے. یہ سارے مسائل تو موسیٰ علیہ السلام کے تھے جو حل ہوئے، شادی بھی ہو گئی، ٹھکانا بھی مل گیا، اور ملازمت بھی مل گئی، یہ تین باتیں ہوئیں. لیکن جو دعا بھی ہم پڑھیں گے اس میں صرف تین کی قید نہیں ہے، ہر وہ شے جس کے آپ اور میں محتاج ہیں اس سب کے مانگنے کا ذکر اس ایک دعا میں ہے، بہت پیاری دعا ہے. تو سائے کی طرف آئے اور عرض کرنے لگے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بہت پیاری دعا ہے، اے میرے رب تو بھلائی میں سے جو بھی مجھے عطا فرما دے میں تو فقیر ہوں. بہت خوبصورت دعا ہے، اگر اندازہ آپ کریں ذرا گہرائی میں سوچیں، اے اللہ جو ڈال دے مجھے چاہیے ہو، ناشکری نہیں کروں گا، جو دے گا مجھے چاہیے، اور تو جو دے میں اس کا محتاج ہوں، جو تیری عطا ہو، جو تیری عطا ہو میں اس کا محتاج، اس کا بھکاری، اس کا فقیر ہوں، تو تو جو بھی میری جھولی میں ڈال دے میں تو تیرا فقیر ہوں، میں تو تیرا محتاج ہوں. بہت ہی پیاری دعا ہے. لیکن بھائی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، دعا پڑھنی نہیں چاہیے، پریشان نہ ہو، دعا پڑھنی نہیں چاہیے بلکہ دعا مانگنی چاہیے. اور دعا مانگتا ہے آدمی اکیلے میں اصلاً، ہاں اجتماعی دعا کر لیتے ہیں جمعے کے دن سب کا، لیکن بھائی سینکڑوں لوگ ماشاءاللہ کبھی ہزار بھی ہو جاتے ہیں، اب آپ کا کیا مسئلہ ہے، فلاں کا کیا مسئلہ ہے، فلاں کا کیا مسئلہ ہے، امام کو پتہ ہے، وہ تو اجتماعی دعا کرا لے گا، اللہ سب کی مشکلات حل کر دے ختم. میرا مسئلہ ہے کہ میرے بیٹے کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا، فلاں کا مسئلہ اس کی بیٹی کی دوا کا معاملہ ہے، فلاں کا مسئلہ اس کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، فلاں کا مسئلہ ہے وہ قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. اب یہ تو دعا نہیں آ پاتی نا آگے، یہ دعا کب آئے گی، جب آپ اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں گے. میں اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کروں گا انشاءاللہ تعالی، اس ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہم دعا کو رسم نہ بنائیں. ہم نے دعا رسم بنا لی، ہاتھ اٹھایا، کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے معاف کیجئے گا، کوئی ٹیوبی سے کھیل رہا ہے، کوئی برابر والے کو دیکھ رہا ہے، کوئی گھڑی کو دیکھ رہا ہے، کوئی پنکھے کو دیکھ رہا ہے، کوئی فانوس کو دیکھ رہا ہے، اور یاد چل رہا ہوں یوں پھیل لیا منہ کے اوپر، یہ کیا ہم اتنی محنت کرتے ہیں وضو کا اہتمام، جمعے کے دن غسل کا اہتمام، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، وقت پر آتے ہیں، پنج وقتہ نماز میں وقت کی پابندی کرتے ہیں، کتنی محنت ہوتی ہے. کوئی گاڑی میں آ رہا ہے تو سی این جی پیٹرول لگا کر آ رہا ہے، کوئی اور پیدل آ رہا ہے، دور سے مشقت کر کے آ رہا ہے، اتنا سارا. اور جب لینے کی بات آتی ہے تو بس ایسے ہاتھ اٹھا بھاگ گئے، یا بغیر مانگے جوتی اٹھائے نکل لیے. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں بھائی، دعا دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور دعا ہی عبادت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جامع ترمذی کی روایت، عبادت کا حاصل کیا ہے؟ تذلل، یعنی اللہ کے سامنے بچھ جانا، جھک جانا، عاجزی اختیار کر لینا. اور اس جھک جانے اور عاجزی اختیار کر لینے کی انتہا وہ دعا میں ہے. ہاتھ پھیلا دی نا، یہ اللہ کو بڑا پسند. اللہ کو غصہ کس پر آتا ہے؟ جو اللہ سے مانتا نہیں ہے. آپ کو مجھے کس پر غصہ آتا ہے؟ جو چوتھی پانچویں دفعہ کھٹکھٹاتا ہے دروازہ ہمارا. الٹا معاملہ ہے، ہمیں مانگنے والوں پر غصہ آتا ہے، اللہ کو نہ مانگنے والوں پر غصہ آتا ہے. تو اتنی پیاری دعا، باقی مسائل تو حل ہوں گے، لیکن یہ دعا بڑی ہی خوبصورت دعا، بڑی دل سے نکلنے والی دعا، بڑی عاجزی پر مبنی دعا. اور اللہ کے سامنے بس اپنا مقدمہ، اپنا کیس، جو اپنی فائل جو ہے، بہت خوبصورتی سے رکھنے کی دعا سکھا دی گئی. سمجھ کر طلب و تڑپ کے ساتھ دعا مانگنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. عرض کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، جو کچھ بھی تو مجھے عطا فرما دے، میری جھولی میں ڈال دے بھلائی میں سے، میں فقیر ہوں. اب کیا ہوا، وہ بیٹیاں تو چلی گئیں، وہ لڑکیاں تو چلی گئیں اپنے گھر پر، ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، دعا بھی ایسی دعا کہ ادھر دعا ہو رہی ہے، اور ادھر اللہ قبول کر کے اس کے اثرات دکھائے رہا ہے. آگے ارشاد ہوا، پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی شرم سے چلتی ہوئی. سبحان اللہ، قرآن کہہ رہے ہیں تمشی علی استحیاء، اپنی حیا کا اظہار کرتے ہوئے چلتی ہوئی آئی، اپنی حیا اور شرم کا اظہار کرتے ہوئے چلتی ہوئی آئی. آج یہ سارے بورڈز ہم دیکھتے ہیں، کیا ہے یہ؟ گندگی کا ڈھیر، عورت کی ذلت. کہا کسی نے انگلش میں، آر وی سیلنگ دا پروڈکٹ اور دا فلیش؟ ہم کوئی چیز بیچ رہے ہیں، گوشت بیچ رہے ہیں، عورت کو دکھا رہے ہو، کیا کرو تم آخر؟ وہ چیز ہے جس میں عورت کو کوئی تصور نہیں. گاڑی کھڑی ہوئی، عورت بٹھا دی اس کے اوپر، کیا بیچ رہے ہو تم؟ گاڑی بیچ رہے ہو، عورت کو بیچ رہے ہو. اریزر استعمال کرتے ہیں مرد، عورت اس میں بھی چلی آ رہی. سگریٹ عورت پہلے پی کے دکھا رہی ہے. لون بیچ رہے ہو بھائی، کپڑے بیچو نا، غیرت تو نہ بیچو، حیا کو تو نہ بیچو، ایمان کو تو نہ بیچو. کیا کر رہے ہیں آج لوگ؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی ذلت، ذلت عورت کے ساتھ. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور کہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ اللہ کی بندی حیا کا اظہار کرتے ہوئے چلتی ہوئی آئی. حضرت عمر فرماتے رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اس نے گھونگٹ لیا ہوا تھا. یہ ہم دلہنیں بناتے تھے نا پہلے، اب تو تھوڑا تھوڑا تصور رہ گیا. یہ ہے پردہ اسلام میں، کہ اس کا چہرہ کوئی غیر محرم نہ دیکھے، نا محرم نہ دیکھے. یہ ہے اسلام کیا. لیکن دلہن کو بھی ساتھ اب کیا کیا جاتا ہے، معاف کیجئے گا، بیوٹی پارلر شاپ میں کون کون نہیں دیکھتا اس کو، مووی والا کس کس طریقے سے مووی بناتا ہے، فوٹوگرافر کس کس طریقے سے فوٹوگرافی کرتا ہے اس کی. اللہ اکبر، کوئی شریف زیادہ، کوئی شریف مسلمان گھرانے کا کوئی مرد کبھی پسند کرے گا باہر سے کوئی گھر میں عورت کو جا کے؟ اللہ اکبر. اور ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں معاشرے میں ہوتا ہوا؟ اللہ ہمیں معاف رکھے. تو فرمایا کہ وہ گھونگٹ نکالے ہوئے چلتی ہوئی حیا کا اظہار کرتے ہوئے آئی. کیا کہنے لگی؟ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا بدلہ دیں، صلہ دیں، جو آپ نے ہمارے لیے ہماری بکریوں کو پانی پلایا. ابا بھی خوددار آدمی لگتے نا، فری میں لینا پسند نہیں کیا اس سروس کو، اس خدمت کو. نہیں، ابا جان نے بلایا تو آپ چلیے. اچھا، فلما جاءه وقص عليه القصص، بس جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، ان لڑکیوں کے والد کے پاس آئے اور یہ واقعہ بیان کیا، قال لا تخف، تو جو بزرگ آدمی تھے لڑکیوں کے والد، انہوں نے کہا کہ ڈریے مت. اچھا، آئے تو کیسے آئے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آگے آگے چلوں گا، تو میرے پیچھے پیچھے چلنا اور مجھے بتا دی جانا، میں آگے چلتا چلا جاؤں. سمجھ رہے کس قدر اہتمام. یہ پیغمبروں نے ہمیں سکھایا ہے ہم کچھ تو قریب ہوں، کچھ تو حیا کا اظہار کریں، کچھ تو شرم کا مظاہرہ کریں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ بے غیرتی کی انتہا ہو رہی ہے، گرمی آتی جا رہی ہے، یہ لانس کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں بل بورڈز کے اوپر، جشن بہارہ کے نام پر اب کیٹ واک بھی ہو رہی ہے، اور جناب جشن بہارہ کے نام پر میوزیکل فنکشن بھی ہو رہے ہیں، جشن بہارہ کے نام پر جناب ڈانس پارٹیز بھی ہو رہی ہیں، اور تھوپا جا رہا ہے اس قوم پر یہ سارا مغربی کلچر جو عین قرآن و سنت کے خلاف۔ اور دو چار مہینوں کے لیے جو حکمراں بنے وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم منائیں گے، بسنت بھی منائیں گے، جشن بہارہ بھی منائیں گے، سب کچھ کریں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جن کو آئندہ بننے کا شوق ہو کہہ رہے تم فکر نہ کرنا، تمہارے اوپر پردے کی کوئی پابندی نہیں آئے گی، تمہارے اس ہلے گلے کوئی نہیں روکے گا، سب کریں گے۔ اپنا منشور پیش کرتے ہیں اور سو کال بڑے لال مسجد والوں سے جو ہمدردی کرتے ہیں، اور ان کے سامنے رقاصیں ناچ کر کے دکھاتی ہیں، اور وہ پوری قوم کے سامنے تصویریں کھینچواتے ہیں۔ یہ آئندہ جنہوں نے بننے کا ارادہ کیا حکمراں، ان کی حالت ہے ہماری۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سے کئی مرتبہ میں نے آپ کو سنائی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں ہے، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو، جو کرو گے وہ کم ہوگا۔ اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، جامع ترمذی کی روایت پہ، حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اس حیا کی حفاظت کے لیے نظروں کی حفاظت، اس حیا کی حفاظت کے لیے لباس کی پابندی، اس حیا کی حفاظت کے لیے پردے کے احکامات، اس حیا کی حفاظت کے لیے نکاح کو آسان بنانا، اس حیا کی حفاظت کے لیے مردوں کا الگ دائرہ کار، عورتوں کا الگ دائرہ کار ہمارے دین نے مقرر فرمایا، اس حیا کی حفاظت کے لیے زنا پر پابندی لگائی، اس حیا کی حفاظت کے لیے زنا پر سخت پابندی لگائی اور جو ارتکاب کرے سخت سزائیں مقرر فرمائی، اس حیا کی حفاظت کے لیے فحش لٹریچر پر، فحش تصاویر پر، فحش فلمیں ڈرامے ناچ گانے پر پابندی لگائی، تاکہ لوگوں کی حیا محفوظ رہے۔ حیا محفوظ ہوگی تو ایمان محفوظ ہوگا، اور اگر ایمان نہیں تو سب کچھ لٹ جائے گا۔ یہ ہے وہ تفصیل جو بارہا ہمارے سامنے آتی رہتی ہے، آتی رہے گی، اس لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اور اگر بے حیائی کرنے والے توجہ سے سنیے گا، بات ساتھی کہتے ہیں بھائی آپ یہ ہر دفعہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، ہم تو کریں گے بھائی انشاءاللہ تعالی۔ کیا بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والے رکتے ہیں؟ رکتے ہیں تو ہم حیا کی بات کرنے میں کیوں رکے؟ سیدھی سی بات، ان کو لباس کم کرنے میں شرم نہیں آتی تو ہم کو لباس اور حیا کی بات کرنے میں شرم کیوں آئے؟ عورت کو ذلیل کر کے پیسہ کمانا، اس میں ان کو شرم نہیں آتی تو ہمیں عورت کی عزت اور وقار کو بیان کرنے میں شرم کیوں آئے؟ سیدھی سی بات، تو بھائی بیان تو کریں گے، جب جب آئے گا قرآن میں بیان حیا کا بیان کریں گے، جب جب بیان آئے گا ایمان کا بیان تو کریں گے، جب جب بیان آئے گا ایمان والوں کی صفات کا بیان تو کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو کاروبار کر رہے لون کا، یہ کافر تو نہیں ہے نا بھائی، مسلمان ہے نا، اللہ کرے ان تک یہ باتیں پہنچ جائیں۔ اور کیا یہ بے پردہ عورت کو دکھا کر ہی تمہارا مال بکے گا کیا بھائی؟ تمہاری جیسے بہت سے ہیں جو لون بیچتے وہ نہیں دکھاتے، وہ بھی کما رہے ہیں، بھوکے تو نہیں مر جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ تمہارا رازق ہے، ہمارا بھی رازق ہے، تو کیوں ہم وہ حرکتیں کریں جس سے لوگوں کے اخلاق کا جنازہ نکلتا ہو، لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہوں، اور لوگوں کی اقدار کا بیڑا غرق ہوتا ہو، بچوں کے ذہن خراب ہوتے ہوں، بچیوں کے نہ نمایاں ہونے کے جذبات پیدا ہوتے ہوں، کس قدر معاشرے میں یہ گندگی پھیل رہی ہے چند لاکھ کروڑ بنانے کے چکر میں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ یہ انہیں بھی سوچنا چاہیے، سیدھی سی بات۔ اور یہ کہ ہم ہمدردی سے سمجھائیں ان کو، شاید سمجھ آ جائے ان کو، نہیں آتی ہم تو سمجھانے کی کوشش کریں گے، پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق سمجھنے، بیان کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، اب یہ لڑکیوں کے والد کے پاس آ کے انہوں نے تسلی دی کہ ڈریے مت، اور آپ جو ہے وہ نجات پا گئے ہیں ظالمین کی قوم سے۔ اب ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے گواہی پیش کی، قالت احداہما یا ابت استأجرہ، ان میں سے ایک نے کہا ابا جان انہیں آپ اپنے پاس اجرت پر رکھ لیں، ملازمت کے لیے رکھ لیں۔ کیوں؟ ان خیر من استأجرت القوی الامین، جسے بھی آپ ملازمت پر رکھیں، جسے بھی آپ اسائنمنٹ دیں، جسے بھی آپ انگیج کریں، جسے بھی آپ ذمہ داری دیں، اس میں دو باتیں ہونی چاہیے، کیا؟ القوی، طاقتور بھی ہو، الامین، امانت دار بھی ہو۔ یہ دو صفات یہ دیکھ چکی ہیں خواتین. تو ابا جان جسے بھی رکھیں وہ کیسا ہو, وہ قوی طاقت ہو. طاقت سے مراد جس معاملے میں آپ ذمہ دار بنا رہے ہیں, جس فیلڈ میں آپ ذمہ دار بنا رہے ہیں, بھائی اس کی نو ہاؤ ہونی چاہیے, اس کا علم اسے ہونا چاہیے, اس کا فن اسے آنا چاہیے, اس کی ٹیکنیکس اس کو آنی چاہیے. یہ اس کی طاقت ہے, اس کی اندر صلاحیت ہونی چاہیے, کیلیبر ہونا چاہیے, وہ کوالیفائی کرتا ہو, یہ سارا کچھ طاقت ہے. لیکن کبھی زیادہ نالج ہونا, کبھی زیادہ طاقت ہونا, کبھی زیادہ کیلیبر والا ہونا, وہ نیگیٹو بھی ہو جاتا ہے. وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال بھی کرتا ہے, اپنی نالج کا غلط استعمال بھی کرتا ہے, اور فراڈ بھی کر جاتا ہے. تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ مزید الامین, اسے امین بھی ہونا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ طاقت دیکھ چکے, کتنی تیزی سے پانی نکالا انہوں نے, اور دوسرا ان کی امانت بھی دیکھ چکے, کیسے شائستگی کے ساتھ عمدہ انداز سے ان لڑکیوں سے کلام بھی کیا, اور کیسے وہ چلتے ہوئے آئے تھے کہ کہا کہ تم پیچھے رہو, مجھے راستہ بتاتی جاؤ. یہ گواہی موسیٰ علیہ السلام کی یہاں آ گئی. امین. اچھا, ہم سورہ شعراء پڑھ رہے تھے کچھ دن پہلے, یاد ہوگا آپ کو, ہر رسول کیا کہتے تھے, انی لکم رسول امین, میں تم سب ہم تمہارے لیے کیا ہے, میں تمہارے لیے کیا ہوں. ہر رسول نے کہا امین ہوں, امانت دار رسول ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آغاز وحی سے پہلے بھی لوگ کیا کہنے پر مجبور تھے, کردار کے حوالے سے, صادق اور امین. ٹھیک ہے, اب یہ اتنی پیاری اصطلاحات, آج ہمارے ان کو مذاق بنایا جا رہا ہے معاذ اللہ. آرٹیکل 62-63 کی اپلیکیشن ہونی چاہیے. ہاں چلو تم دعائیں قنوت سنا دو, چلو تم آیت الکرسی سنا دو, چلو تم دوسرا کلمہ سنا دو, چلو تم اتنے فرائض بتا دو. اچھا تم نے بتا دیے, تم پاس, تم نے نہیں بتایا تم فیل. مذاق ہو رہا ہے کیا؟ اس بنیاد پر کسی کے کردار کا جائزہ لیں گے؟ قطعاً نہیں. آج میں آ رہا تھا تو میں سوچا تھا آپ کو میں کون سی حدیث سناؤں, تو اللہ نے دل میں ڈالا ہر جمعے ایک حدیث عربی میں آپ سنتے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے, وہ آخر میں ترجمہ بھی رکھ دیں گے بعد میں انشاءاللہ تعالی. لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له, اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں, اس کا کوئی دین نہیں جس میں وعدے کی پاسداری نہیں. اتنے اہم معاملات, کس نے اس قوم کو کتنی مرتبہ بیچا, کس نے کتنے اربوں کے کروڑوں کے قرضے معاف کروائے, کس نے اس ملک کے لوگوں کو لوٹ کھسوٹ کیا اور اپنا تجوریوں کا معاملہ وہ بھرتا رہا, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یہ مذاق ہے کہ دعائے قنوت سنا دے تو پاس کر دو. او بھائی میری نماز میرے اور میرے رب کے درمیان ہے, میرا روزہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے, اس سے مجھے روحانی ترقی مل جائے گی, ثواب مل جائے گا, نیکیاں مل جائیں گی, مگر بندوں کے درمیان یہ تھوڑی چلے گا. بندوں کے درمیان تو میری امانت کا معاملہ آئے گا, میری دیانت کا معاملہ آئے گا, میرے کردار کا معاملہ آئے گا, میری صداقت کا معاملہ آئے گا, میرا رویہ کیسا ہے بندوں کے بارے میں, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو خدا را مذاق نہ بناؤ بھائی. اسی لیے اب کہہ دیا کہ اسلامی سوالات نہ پوچھو. اس قوم کے بنے بنائے یا بننے والے حکمرانوں کو, بیچاروں کو سورہ اخلاص نہیں آتی ہے, بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا, بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں, بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ دعائے قنوت کیا ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو اور جس کا ممبر بنے پارلیمنٹ کا, تو جب وہ عہد لیتا ہے, حلف لیتا ہے, تو کہتا ہے کہ میں اسلام کے ساتھ وفادار رہوں گا, میں پاکستان کے ساتھ وفادار رہوں گا, میں نظریہ پاکستان کے ساتھ وفادار رہوں گا, جس کا مطلب ہے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اور اس غریب کو فاتحہ نہ آتی ہو, اس غریب کو آیت الکرسی نہ آتی ہو, اور اس غریب کیا مذاق بنا رکھا. تو ایک تو یہ غلط کہ ان بنیادوں پر ان کو دیانت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے, غلط. اور نمبر دو, یہ دیانت اور امانت اور صداقت, تو یہ تو بندوں کے ساتھ معاملات کے اندر ہے نا. آپ کی تہجد کا آپ کو فائدہ ملے گا انشاءاللہ تعالی. بندوں کے درمیان آپ کا معاملہ کیسا ہے, بندوں کے درمیان میرا معاملہ کیسا ہے, یہاں ہے کردار. اس کردار پر بات کرنے کو کوئی تیار نہیں. استغفر اللہ, اللہ کا کلام بھرا ہوا ہے, اللہ کا کلام ان صفات سے بھرا ہوا ہے جن میں سے دو کا ذکر آیا, وہ قوی بھی ہو, کیلیبر بھی ہو، کوالیفائی بھی کرتا ہو، مگر وہ امین بھی ہو، وہ ٹرسٹ وردی بھی ہو، اس میں امانت کا بھی وصف موجود ہونا چاہیے. یہ گواہی بھی آ گئی. اب جناب جو بزرگ تھے کہا، اے موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ آپ 8 سال میرے ہاں ملازمت پر رہیں گے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ 10 سال پورے کر لیں تو آپ کی طرف سے ہوگا، لیکن میں آپ پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا. پہلی بات، لڑکیوں کے والد نے خود نکاح کا پیغام پیش کیا. ہمارے ہاں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی والوں کے ہاں سے پیغام جائے کسی لڑکے والوں کے ہاں، اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ برا. یہ ہماری ذہنیت ہے، معاف فرمائیے گا، یہ ہماری ذہنیت ہے، یہ دین اسلام کا مزاج نہیں ہے. ادھر یہ بزرگ اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر رہے ہیں نکاح کے لیے، اور حضرت ابوبکر صدیق بی بی عائشہ کو پیش کر رہے ہیں رسول اللہ کے سامنے، حضرت عمر فاروق نے بی بی حفصہ کو پیش کیا رسول اللہ کے سامنے، حتیٰ کہ ان سے پہلے بی بی خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے اللہ کے رسول کے سامنے اپنے رشتے کو پیش کیا. یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. معیوب بات کیا ہے؟ یہ جو آزاد منش ہماری تہذیب ہوتی جا رہی ہے، لڑکوں اور لڑکیوں کا آزاد اختلاط اسکول کالج اور معاف کیجئے گا ریسٹورینٹس پر اور ڈیٹنگ پر اور چیٹنگ پر اور ادھر اور ادھر، یہ غلط ہے. اس میں اکثر چیزیں حرام بھی ہیں، یہ غلط ہے. نکاح کا بندھن پاکیزہ بندھن، نکاح کا رشتہ پاکیزہ رشتہ، جو رشتہ لڑکے والوں کے ہاں سے جا سکتا ہے وہی رشتہ لڑکی والوں کے ہاں سے بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باقی ٹھکانا تو مل رہا ہے مگر ملازمت کا معاملہ بھی ہو رہا ہے. 8 سال کی پہلے آفر آئی، پھر کہا 10 پورا کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، مگر میں اے موسیٰ آپ پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا. ستجیدونی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو من قریب مجھے اچھا معاملہ کرنے والوں میں سے پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال ذلک بینی وبینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان ہو گیا، یہ معاملہ طے ہو گیا. روایات میں آتا ہے کہ 10 سال انہوں نے پورے کیے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ایم الاجلین قویت فلا عدوان علی، دونوں میں سے جو مدت پوری کروں مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، میں اپنی فری ول سے والنٹیئر بیسس پر رضاکارانہ طور پر جو چاہوں کروں. لیکن روایات میں آتا ہے کہ 10 برس پورے کیے. واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ اس بات پر گواہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. یہ ہے اصل گواہ، سب سے بڑا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی. یہاں آ کے جو وہ واقعات تھے موسیٰ علیہ السلام کے جو آغاز وحی سے پہلے کے تھے وہ مکمل ہو گئے، اور یہ اسی سورت میں سورت القصص میں ہے. باقی وہ واپس آئیں گے مدین سے اور وہ اللہ سے کلام کا معاملہ ہوگا، معجزات دکھائے جائیں گے، وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، وہ آئندہ کی نشست میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی اپنے کلام کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.